پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ آپ ہمیں مفت کال کر کے ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 8007778 9۔ ہمارا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ جب ہمارا پروگرام تقریباً ہمارے سیگمنٹ ختم ہونے لگے اس وقت آپ کال کیا کریں تاکہ ہم آپ کو اس سیگمنٹ کے لیے آپ کے سوالات کے جوابات دے سکیں۔ آج جن موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے ان میں افغانستان کی صورتحال، ہزارہ شیعہ کمیونٹی کے احتجاج، پاکستان کی سیاسی صورتحال اور امریکہ کے نئے وزیر خارجہ پومپیو کا پہلا غیر ملکی دورہ، جس پہ خاص طور پر انہوں نے سعودی عرب کے بارے میں کہا ہے کہ جو گلف کوآپریشن کونسل ہے اس کا تنازع ختم ہونا چاہیے، اور انہوں نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان امن کی بات چیت بھی کی ہے۔ افغانستان میں جو دو پیدر پہ حملے ہوئے ہیں کابل میں، ان میں 8 صحافیوں سمیت 29 افراد کی ہلاک ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ ابھی تک کسی گروپ نے اس سلسلے میں دعویٰ نہیں کیا کہ جی۔ اس وقت ہمارے ساتھ انجینئر کمال صاحب موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کمال صاحب سے پہلے بات کی جائے۔ انجینئر کمال صاحب، یہ فرمائیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے کابل میں، یہ جو حملے ہوئے، ان کی ذمہ داری ابھی تک کسی نے قبول کی ہے؟
اس بارے میں بہت سارے اشاعات ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آئی ایس ایس نے قبول کر لیا ہے، پر کوئی کنفرم نہیں ہے ابھی تک۔ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ہمارے جو گورنمنٹ ہیں، ان کی طرف سے ابھی تک سرٹیفائی نہیں ہوا ہے۔
اچھا، تو اب اس وقت کیا صورت حال ہے کابل میں؟ ظاہر ہے کہ آپ ممبر ہیں پارلیمنٹ کے، آپ کابل میں ہیں، آپ کا ایک کانسٹیٹیوئنسی ہے، آپ لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں کو کیا جذبات ہیں اس وقت؟
دیکھیں، ایک بار پھر ہم آنسوں کے، خون کے آنسوں بہا رہے ہیں اور ہم لہو لہان ہیں، اور میرے خیال میں افغانستان کی تاریخ میں پہلے دفعہ جو ہے میڈیا کے ورکرز پہ، جو جرنلسٹ فیملی ہیں، اس پہ پہلے دفعہ افغانستان کی تاریخ میں اس لیول، بڑے لیول کا حملہ ہوا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ جو ہمارے جنگ کے خلاف یا تشدد کے خلاف جو ہماری آواز ہے، جو میڈیا کی آواز ہے، جو جرنلزم کی آواز ہے، جو جرنلسٹ یا فیملی کی آواز ہے، اس کو دبایا جا رہا ہے، اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
اچھا، میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی کی، افغانستان کے جو جرنلسٹ ہیں ان کے بارے میں، ذرا سا اس کو سن لیجئے، پھر ہم آپ سے مزید گفتگو کرتے ہیں اس بارے میں۔
کابل میں ہونے والے یکے بعد دیگرے دو خودکش حملوں میں ہلاک ہونے والوں میں کم از کم 8 صحافی بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں صحافیوں کی ایک نمائندہ تنظیم پی ایف یو جے کے ایک دھڑے کے صدر افضل بٹ نے افغان صحافیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ منگل کو پاکستان میں یوم سوگ منایا جائے گا۔ پاکستانی وزارت خارجہ سے پیر کو جاری ایک بیان میں دورے خودکش حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ بیان میں اس توقع کا اظہار بھی کیا گیا کہ اس طرح کے بزدلانہ حملے دہشت گردی کے خلاف بہادر افغان عوام کے عزم کو شکست نہیں دے سکتے۔
تو جو بات انجینئر کمال صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ صحافیوں کو پہلی مرتبہ ٹارگٹ کیا گیا، مطلب یہ کہ کمیونیکیشنز کو کاٹا جائے، آپ یہ بتائیے مجھے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ایک طرف حکومت ہے، ایک جانب طالبان ہے، دوسری جانب داعش ہے، تو اس وقت جبکہ داعش اگر کوئی خونریزی کر رہی ہے تو خود طالبان کا آپ کے خیال میں رول کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیے، یہ یہاں پہ اصل میں افغانستان سوائل سے، افغانستان کی ٹیریٹری سے ایک میدان جنگ کے طور پہ استفادہ کیا جا رہا ہے، اور ہم ایک بہت زیادہ ہی کمپلیکس وار میں ہیں، اور ہم بہت زیادہ ہی کمپلیکس سچویشن میں ہیں۔ دونوں طالبان اور آئی ایس ایس دونوں ہمیں مار رہے ہیں، تو ہم کسی ایک کو دوسرے کا سبسٹیٹیوٹ نہیں سمجھ سکتے۔ اسی صورتحال میں یہ جو سچویشن ہے، یہ اصل میں افغان وار بھی نہیں ہے، انٹرنل وار بھی نہیں ہے، یہ ریجنل وار کی اوپر پوری دنیا یہاں پہ جو ہے نا وہ ہے, پورا دنیا کے جتنی بھی نیشنز ہے جن کو کنسرنز ہے, ریجن میں جن کو کنسرنز ہے اس علاقے میں, تو وہ وار کو آگے چلا رہے ہیں اور ہم بہت ہی کمپلیکس سچویشن میں ہیں, اور کسی ایک کو دوسری کا سبسٹیٹیوٹ ٹھہرانا بھی میرے خیال میں انصاف نہیں ہوگا.
اچھا ہمارے ساتھ آئیے, ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت بریگیڈیئر سید نذیر صاحب نے جن کا تعلق انسٹیٹیوٹ آف انڈیا اسٹڈیز سے. سید نذیر صاحب یہ بتائیے کہ ایک جانب تو کوششیں بڑی شدید ہو رہی ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان, ریپروچمنٹ بھی ہو رہا ہے, حالات بہتر بھی ہو رہے ہیں, الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ بھی فی الحال رکا ہوا ہے. اب یہ آل آف اے سڈن جو داعش نے اگر یہ حملہ انہوں نے کیا ہے جیسا کہ کہا جا رہا ہے, تو کیا وہ کوئی نئی سچویشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں, طالبان اور حکومت کے درمیان کوئی مذاکرات نہ ہو سکیں؟
تو یقینی طور پر جب ہم سچویشن کو دیکھتے ہیں جو گراؤنڈ پر, خصوصاً طالبان نے تو اناؤنس کیا ہے کہ ہم نے سپرنگ آفنسو الخندق کے نام سے لانچ کیا ہوا ہے, اور انہوں نے ظاہر جو کندوز تھا اس کے علاوہ ہلمند میں اور قندہار میں کچھ حملے کیے ہیں. لیکن یہ جو ابھی داعش نے جو کلیم کیا ہے جہاں پر کابل سٹی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور سوسائڈ بمبنگ اور اس کی کوآرڈینیشن اور ٹائمنگ جیسے کی ہے کہ جہاں پر میکسیمم سیکیورٹی فورسز ریسپانس کرے اور اس کے علاوہ میڈیا جائے اور اس کے علاوہ ریسکیو ورکرز آ جائے, تو ایسے موقع پر یہ تو خیر ایک پریکٹس ہوتا ہے اور اسٹرکٹس کو سمجھنا بھی چاہیے کہ اس قسم کے واقعات کے پیچھے پھر کس طریقے سے دوسرا بمبنگ تیسری بمبنگ وہ کرا دیتے ہیں. لیکن اوور آل افغانستان کے سچویشن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کافی تشویشناک نظر آتی ہے وائلنس کے لحاظ سے, کہ داعش بھی اپنی طور پر کافی خطرناک حملے کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ طالبان بھی جو کہ امریکہ کا تو یہ ہے کہ 56% علاقہ جو ہے وہ حکومت کے پاس ہے, جبکہ بی بی سی کہتا ہے کہ نہیں 70% پر ان کا کنٹرول ہے. تو اس اگر 40% پر تقریباً ان کا مکمل کنٹرول ہے, تو یہ سچویشن دیکھ کر تو لگتا یہ ہے کہ پیرلل جو انتخابات آ رہے ہیں اس سے پہلے ایک پیرلل قسم کی حکومت, ایک پیرلل قسم کا فورس اور ایک متوازی پاور سینٹر کریٹ ہو رہا ہے, اور وہ پاور سینٹر کچھ داعش اور کچھ طالبان اور کچھ جو دوسرے گروپ ہیں وہ ہیں. تو لگتا یوں ہے کہ ابھی اس میں ایک ریجنل گیم ہوگا, اور وہ ریجنل گیم میں لگتا یہ ہے کہ اگر اس کا حل بھی افغانستان کا نکالنا ہوگا تو وہ ریجنل بیسس پر ہوگا, کیونکہ اب لگتا نہیں ہے کہ ایک ایکٹر یا ایک ملک کے پاس ان کے کوئی ڈانڈے ہیں یا ان کا کوئی کنٹرول ہے, یا یہ ہے کہ جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ کسی ایک طاقت کے پاس ہے. یقیناً داعش نے بھی اپنے جڑے کافی مضبوط کر دی ہے, اور جو حملے وہ کلیم کر رہے ہیں تو وہ طالبان کے آلموسٹ پیرلل ہے. تو لگتا یوں ہے کہ آنے والے وقت میں اگر وہ افغان حکومت طالبان سے بات کرتی ہے تو دوسری طرف پر جو داعش ہے وہ تو ان کا عالمی ایجنڈا ہے, اور ان کا ایجنڈا تو بہت ہی کیونکہ پولیٹیکل نہیں ہے, تو اگر پولیٹیکل نہیں ہے تو پھر افغان حکومت کو اس کو کس طریقے سے ڈیل کرانا ہوگا, یا امریکہ نے کس طریقے سے ڈیل, یا ریجنل ممالک اس کو کس طریقے سے ڈیل کریں گے. تو یہ یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور یہ چیلنج مزید ابھر کر سامنے آ رہا ہے, یہ زیادہ ظاہر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اس میں جو افغان فورس ہے, افغان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے, یا آنے والے جو انتخابات ہیں وہ پارلیمنٹ کے ہوں یا ڈسٹرکٹ لیول پر ہو, اور اس پر یہ لوگ اثر انداز ہوں گے.
اچھا,
یقیناً اس کے موقع پر کچھ ایسے لوگوں کی حمایت بھی ہوگی جو ان کے ساتھ تو ان کے کوئی نہ کوئی تعلق یا نرم گوشہ رکھتے ہوں گے.
اچھا, اب مجھے ایک بات
یوں لگ رہا ہے کہ ایک درمیان کافی پرتشدد گزرے گی, اللہ نہ کرے, لیکن لگتا یوں ہے کہ پرتشدد ہوں گے.
اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ داعش جو ہے اب طالبان کے لیے بھی کوئی خطرہ بن گئی ہے؟
میرے خیال میں کہ اس موقع پر تو طالبان اور داعش ٹھیک ہے, ان کے چھوٹے موٹے جھڑپیں وغیرہ تو ہوتی رہتی ہے, اور ایک دوسرے کے وجود کو بھی نہیں مانتے, اور نہیں قسم کی کوآرڈینیشن ظاہری طور پر سامنے آئی ہے. لیکن ایک چیز ضرور ہے और कि मेरे ख्याल में वो अपने अपने पावर अपने अपने स्ट्रेंथ को जाहिर करने के लिए और ज्यादा ग्राउंड गेन करने के लिए ज्यादा अटेंशन ड्रा करने के लिए इस किस्म के हमले वो कर रहे हैं। हालांकि दोनों कुव्वतें आपस में बजिद हैं जहां तक उनके अहदाफ को देखा जाए।
अच्छा,
तो
सही,
मुझे नहीं लगता कि तालिबान और दाइश के दरमियान कभी कोऑपरेशन या कोई एक स्ट्रेटेजिक अलायंस हो सकता है। ये मुमकिन में से मेरे ख्याल में बाहर है।
अच्छा, इंजीनियर कमाल साहब ये फरमाइए कि जैसा कि अभी ब्रिगेडियर सैयद नजीर साहब ने भी कहा कि अफगानिस्तान में इंतखाबात होने वाले हैं, तो क्या ये इंतखाबात के हवाले से ये खूनरेजी हो रही है ताकि उसमें सूरत हाल को तब्दील किया जा सके?
देखिए, इंतखाबात ठीक है, थोड़ा बहुत इसका ताल्लुक हो सकता है, बहुत कम रेंज पे, लेकिन जनरली इंतखाबात के बगैर भी अगर आप देखा जाए, पिछले साल भी बहुत ज्यादा हमले हुए, उससे पिछले साल भी बहुत सारे हमले हुए, और इंतखाबात भी एक फैक्टर है एक हद तक। पर जहां तक इंतखाबात का है, अगर ये तो कोई इलेक्शन सेंटर पे नहीं हुआ है या तो कोई कुछ भी नहीं हुआ है, एक ऐसी एरिया में हुआ है जहां पे इलेक्शन या कोई कार्ड वगैरह या लोगों का कोई हुजूम था ही नहीं। असल में ये है कि रोज बरोज जो सिचुएशन बढ़ता जा रहा है, दाइश कोशिश करती है कि ये एक पावर के 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 के, के हिसाब से अपने आप को मनवा ले और एक अपने आप को एक जाहिर कर ले एक पावर, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो वॉर का जो है जो 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 मैंडेट रखा गया है अफगानिस्तान साहिल पे, वो आहिस्ता आहिस्ता तालिबान की जगह वो ले रहे हैं। वॉर मैंडेट इज गोइंग टू स्लोली स्लोली गोइंग टू दाइश टू आईएसएस।
अच्छा, बहुत शुक्रिया इंजीनियर कमाल साहब आपका और जनाब ब्रिगेडियर सैयद नजीर साहब आप दोनों साहिबान का। बस ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह वहाँ अमन कायम करे और हालात बेहतर हों। अब हम चलते हैं अपने अगले मौजू की जानिब। आपने खबरों में भी सुना होगा कि क्वेटा में हज़ारा कम्युनिटी के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसके सिलसिले में वो एहतजाज कर रहे हैं। मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि उस सिलसिले में बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला ने जो बात कही है बुगटी साहब ने, ज़रा उसको सुन लेते हैं, उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ताहिर हुसैन साहब हैं जो वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान के, और दाऊद आगा साहब जो सदर हैं शिया कॉन्फ्रेंस के, इन दोनों से गुफ्तगू करेंगे।
यहाँ पर रोजाना की तादाद में दहशतगर्दी के वाकयात होते थे, आज अगर कोई टारगेट किलिंग होती है वो होती है, उसको हम छोड़ते नहीं है, हम उनका मुकाबला करते हैं। कल भी हमने एक टारगेट किलर जो है वो पकड़ा है, सो एंड सो ऑन, कितने लोग हैं जो यहाँ पे पकड़े जा रहे हैं, हम प्रेस के सामने उनको लेकर आते हैं। हमने जितने बड़े वाकयात हुए हैं सारे के सारे अनर्थ किए हैं, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल का हो चाहे वो पुलिस पे हमलों का हो, हम वो दहशतगर्द सामने लाए और उनको कोर्ट पे हमने पेश भी किया।
अच्छा, ये बताइए ताहिर हुसैन साहब, मुझे बहसियत एक हुकूक इंसानी के एक्टिविस्ट के, कि जो इस वक्त सिचुएशन है वो है क्या, ये सबसे ज्यादा एहतजाज जो है वो किस बात पर हो रहा है?
जी देखिए, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट हुए हैं और उसमें हमने एहतजाज किया है, लोग एहतजाज पे बैठे हैं कि ये लोगों का पता नहीं चलता। बात अब यहाँ जिस पोजीशन की आ गई है, ऐसा है कि दिन दिहाड़े शहर में जिस जिस जगहों में ये इंसिडेंट होते हैं वहाँ क्वेटा एक थिकली पॉपुलेटेड सिटी बन गया हुआ है, गुंजान आबाद शहर, कि वहां से पैदल भी किसी का फरार होना मुमकिन नहीं। मगर दिन दिहाड़े इस किस्म के वाकयात देखे, वजीर दाखिला या हुकूमत अपनी कोताहियां या अपनी नाइंसाफी छुपाने के लिए जब 2016 8 अगस्त को सिविल हॉस्पिटल में लॉयर्स पे हुआ वकला पे, उस पे फौरी तौर पर इनका एक स्टेटमेंट आ गया कि ये रॉ ने किया है या एनडीएस ने, अफगान इंटेलिजेंस ने या एनडीएस ही हुआ। ये बाद में पता चला कि यहाँ यहीं के मकामी लोग थे, इन्वॉल्व थे और उन्होंने वो किया। तो इस किस्म की स्टेटमेंट से वक्ती तौर पर ये टेंशन या जो लोगों की फिक्र है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर उनके गले पास जाता है। इस किस्म की स्टेटमेंट से जब तक तफ्तीश ना हो, तफ्तीश से ये बात सामने ना आ जाए कि कौन है कौन नहीं। अब वजीर दाखिला साहब कपिल कल स्टेटमेंट तक ये तमाम चीजें अफगानिस्तान से हो रही है, अगर अफगानिस्तान से हो रही है हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो क्या कर रही है? अगर वो भी कुछ नहीं कर सकती फिर आपको इस बात पे मजबूर होना पड़ेगा कि आपके दाखिला और खारिजा पॉलिसी क्या है, हमसायों से आपके ताल्लुकात क्या है, इन तमाम चीजों पे देखिए नजरसानी करनी पड़ेगी हमें। ये खुद नहीं है ये सब कुछ जो हो रहा है, और ये जो कह रहे हैं कि बड़े इंसिडेंट्स के पकड़े गए, कोई बड़े इंसिडेंट्स के पकड़े नहीं गए। एक अखबारी बयान ये देना कि भाई ये इसमें इन्वॉल्व था और मुकाबले में मारा गया, ये तो हकाइक को छुपाने वाली बात है, इस तरह की नहीं है।
अच्छा,
बहरहाल सवालिया निशान है, जैसे रात को भी एक इंसिडेंट हुआ, इससे पहले भी हुआ हमारे तौहीद रोड, क्योंकि ये जो शिया कम्युनिटी हजारा कम्युनिटी का एरिया इससे बिल्कुल टच है, कोई मौलवी साहब थे उनके भाई को सुबह टारगेट किया, फिर कल रात को 5-6 बेगुनाह लोगों पे फायरिंग की गई। ये तमाम चीजें मुझे लगता है ऐसा है कि सोची समझी साजिश के तहत ये लोगों को दस बगरेबान करना चाहते हैं। और एक चीज थोड़ा सा बताऊं आपको, लोग इसको फिरकावारियत कहते हैं, फिरकावारियत नहीं, लोगों की रिश्तेदारियां है, लोग अमन भाईचारे से सदियों से रह रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता ये फिरकावारियत होता तो हर गली कूचे में हमें लोग दस बगरेबान होते नजर आते हैं। ये प्योरली टेररिज्म है, दहशतगर्दी है और मजहबी दहशतगर्दी।
अच्छा, यही बात मेरी अभी जी कबल इसके मैं दाऊद आका साहब के पास जाऊँ, आप भी हमारे साथ रहिएगा, मेरी आपसे कुछ देर पहले जो DIG हैं क्वेटा के अब्दुल रजाक चीमा साहब, उनसे मेरी बात हुई है, मैं चाहता हूँ जरा वो गुफ्तगु सुन ले ताकि फिर मैं दाऊद आगा साहब से और आप दोनों से कमेंट्स ले सकूँ।
जी देखिए, ऐसा नहीं है कि हुकूमत उनको प्रोटेक्ट करने में, वाकयात तो होते हैं, ये वाकयात सिर्फ हजारा के नहीं, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के अगेंस्ट भी हुए, ये सिक्योरिटी फोर्सेज जिसमें हम खुद शामिल हैं FCA उनके अगेंस्ट भी हो रहे हैं। ये टेररिज्म है जो हमारा मुल्क हमसाया, आपको भी पता है अफगानिस्तान है, वहाँ बहुत अनस्टेबल सिचुएशन है और वहाँ से ओवरफ्लो होके ये हमारे तक भी ये सिचुएशन पहुँचती है। हमारा बॉर्डर इस तरह है कि हम बिल्कुल नहीं रोक सकते, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी नहीं रोक सकते, महाजरीन हैं, रिश्तेदारियाँ हैं और डेली की 12-15 हज़ार की इन्फ्लक्स तो सिर्फ एक बॉर्डर चमन से है यहाँ। दूसरी बात है, ये टेररिज्म की बात है जो एक कम्युनिटी अफेक्टेड नहीं है, सारे लोग ही अफेक्टेड हैं, सारा हर कम्युनिटी अफेक्टेड है इंक्लूडिंग द एनफोर्समेंट। तो हम अपने तौर पर अपनी जो मुख्तलिफ औकात में जो होती है स्ट्रेटजीज हम एडजस्ट करते रहते हैं। अभी भी हम इस सिचुएशन को सामने रख के तो नई प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें मोटरसाइकिलों की पेट्रोल्स गलियों में स्ट्रीट क्राइम स्ट्रीट में होती हैं तो उसको इजाफा कर रहे हैं 200 का। इसी तरह FCA और पुलिस मिलके वल्नरेबल ये कम्युनिटीज जहां इंसिडेंट्स हुए हैं तो उनके साथ मिलके, तो उनको भी कहा कि कुछ काम वो करें अपने अपने इलाकों में, जैसे किसी गली को बंद करना है या किसी गली में बेरियर्स लगाना है, या खास तौर पे क्रिश्चियन कम्युनिटी ने स्काउट्स हमने उनके रेज किए हैं जो लिस्टें विस्टे हमने बना के उनके साथ मिलके किया। इस तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी के चर्चेस की हम संडे को तो 100% प्रोटेक्शन देते हैं। इसी तरह हजारा कम्युनिटी की रोजाना की बुनियाद पे 25-30 बसें सब्जी लेने जाती हैं, उनको डेली की बुनियाद पर 365 दिन हम साल में प्रोटेक्शन देते हैं। 24 घंटे पानी लेने के लिए इनको कहीं जाना पड़ता है हजारा टाउन में, वो भी हम इनको डेली की बुनियाद पर सिक्योरिटी देते हैं। दोनों हजारा कम्युनिटीज के इलाकों को हमने चारों तरफ से सिक्योरिटी प्रोवाइड करके उनको सिक्योर किया हुआ है, जहां इनकी इलाकों के अंदर 2-3 साल 5 साल हो गए, 4.5 साल कोई इंसिडेंट अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। जो हमें मकसूद है, मतलब लश्कर जंगवी का ये स्प्लिंजी के इलाके में मारा गया, बहुत सारा असला मिला, वहाँ इसके साथी भाग गए, वहाँ ये कैंप इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम अपनी कोशिशें मुसलसल, एक फाइट है, वॉर है, लड़ रहे हैं।
सही। अच्छा ये बताइए मुझे चीमा साहब के जो शिया कॉन्फ्रेंस का कहना है कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट बनाकर किए जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखें, एक ये हजारा टारगेट बिल्कुल होते हैं क्योंकि इनकी इजी आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन कल रात जो इंसिडेंट हुआ वो हजारा नहीं थे, वो दूसरे लोग थे, यहाँ के लोकल आम जो लोग थे वो थे, क्रिश्चियन भी यहाँ हुए हैं। लॉ एनफोर्समेंट तो हजारा नहीं है यहाँ सारी, वो उसमें चंद लोग हैं हजारा जो थोड़े लोग हैं, तो हम भी टारगेट हो रहे हैं, FCA तो हजारा नहीं है। तो ये हर कम्युनिटी चूंकि अपनी बात करती है, वो भी अफेक्टेड है, लेकिन बाकी भी कम्युनिटीज अफेक्टेड और हम खुद भी अफेक्टेड हैं इसके। بس ہم یہ سچویشن تھوڑی سی ایکسٹرا آرڈینری ہے اور اس کے لیے ہم اپنے طور پہ ایکسٹرا آرڈینری اسٹیپس لے رہے ہیں, بالکل وجیلنٹ ہیں اور انشاءاللہ جلد ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم قابو پا لیں.
داؤد آغا صاحب وہ کہتے ہیں ہم بالکل 100% وجیلنٹ ہیں اور بہت جلدی قابو پا لیں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ پروٹیسٹ جو ہے کیا اس کا کوئی ریئل افیکٹ ہو رہا ہے اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے یا ایف سی جو ہے وہ بقول آپ کے کیوں پروٹیکشن دینے میں ناکام ہے, اب تک کیا صورتحال ہے؟
ایکچولی بات یہ ہے کہ پچھلے دو دہائیوں سے جو کوئٹہ شہر میں جو صف ماتم بچ گئی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور اسپیشلی حکومت بلوچستان, چونکہ حکومت کی ساری ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے عوام کا خیال رکھے, لیکن حکومت نے کبھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا. یقیناً ہمارے جو پولیس ہے وہ ایکٹیو پولیس ہے, وہ اپنی جو ہے کام کر رہے ہیں, یقیناً میں اس سے بالکل انکار نہیں ہوں کہ وہ نہیں کام کر رہے, لیکن پولیس کو بھی کسی حد تک انہوں نے روکا ہوا ہے, یہ حکومت کا کام ہے. تو اس سلسلے میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ کوئٹہ شہر میں جہاں کہیں پر ہزارہ کمیونٹی کو جب بھی ٹارگیٹ کیا ہے تو اس کا جو قاتل ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہی ہوا ہے. میرا ایک ہمیشہ سے ہر فورم پہ یہی سوال رہا ہے کہ جتنے بھی شہداء کی قتل ہوئے ہیں ان کے آج تک جتنے بھی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے, مجھے سنگلی طور پر یہ بتایا جائے کہ کہاں کس قاتل کو گرفتار کیا گیا ہے, اگر گرفتار کیا گیا ہے ان کو کورٹ نے جوڈیشری نے کیا سزا سنائی ہے. تو یقیناً جب ایسے حالات پیدا ہوں گے ایک شہر میں تو عوام جو ہے اس شہر کے عوام جو افیکٹڈ کمیونٹی ہے وہ یقیناً ایک سوال ان کے ذہنوں میں آئیں گے کہ ہر واقعے میں نامعلوم جو ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. تو اس جو ہے وہ جب ابھی ریسنٹلی جو کلنگ ہوئی ہے ہزارہ کمیونٹی کے ہمارے لوگوں کے, ہمارے مزدوروں کی جو شاپ کیپرس تھے, اب جو لوگ روڈوں پہ نکلا ہے یقیناً ان کا ڈیمانڈ یہی ہے کہ یہ اگر پہلا واقعہ ہوتا, دوسرا ہوتا, یہ پچاسواں واقعہ ہوتا, یہ سواں واقعہ ہوتا, تو اگر اس میں سے ایک بھی ہمیں رزلٹ ملتی تو یقیناً کمیونٹی کے لوگ جتنے بھی سربراہان ہیں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ یقیناً اپنے کمیونٹی کے لوگوں کو وہ کم از کم دلاسہ دیتے کہ بھائی کچھ ہو رہا ہے, ریاست کچھ کر رہی ہے, حکومت کچھ کر رہی ہے. لیکن یہ چیزیں جب دیکھنے میں نہیں آتا تو لوگ روڈوں پہ جب نکلیں گے, دیکھیں, میں کہتا ہوں میں انتہائی قدر کی نگاہ سے پولیس کی جو قربانیاں ہیں ایس سی کے ان کے میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, لیکن ایک مخصوص کمیونٹی کے ساتھ جس نے پاکستان بنانے میں ہمیشہ ایک کلیدی رول ادا کیا ہے, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کارگل میں, کشمیر میں جہاں جہاں پر ہزارہ کمیونٹی کے جوانوں کو جو آرمی میں ہے, وی آر آرمی لورز, جو ہمارے بچے آرمی میں ہیں انہوں نے خدمات انجام دیے, جنرل موسیٰ خان اس کی ایک ثبوت ہے اس ملک کے لیے. تو جب اس طرح کے واقعات کا کوئی سدباب نہیں ہوگا تو آج ہمارے بچے, ہمارے عورتیں, ہمارے جوان, ہمارے بوڑھے سب وہ نکل گئے ہیں روڈوں پر, مختلف جگہوں پر دھرنے دیے ہیں, ہنگر اسٹرائک پر بیٹھے, تو اس لیے کہ ہم نے ایک ڈیمانڈ رکھی ہے. آپ کو یاد ہوگا 2013 کے جو بلاسٹ ہوا علمدار روڈ میں, پرائم منسٹر آف پاکستان راجہ پرویز اشرف صاحب آئے, اس کے بعد 40 دن بعد پھر ہزارہ ٹاؤن میں جو بڑا بلاسٹ ہوا اس میں وفاقی وزرا ہے, یعنی ہم نے حکومت کو دیکھا, چاہے وہ صوبائی حکومت ہو وفاقی حکومت ہو, یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے. چونکہ ہماری جیسے طاہر صاحب نے کہا داخلہ اور خارجہ پالیسی, اس پر جو ہے ظاہر ہم اپنے ہمسایوں کو جب تنگ کریں گے, ہمسایوں کے معاملات میں مداخلت کریں گے تو یقیناً جب ہم کسی کے ساتھ اچھے بات کریں گے تو اچھا ہی رسپانس دیں گے, برے بات کریں گے تو یقیناً برا ہی سنیں گے. تو آج ہم اس نہج تک پہنچ چکے ہیں, ہمارے سارے مائیں بہنیں, ہماری بچیاں, ہمارے بچے, ہمارے جوان, ہم نے عزت مآب جناب آرمی چیف قمر باجوہ صاحب کو ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہمارا اگر اس کوئٹہ شہر کو, اس کمیونٹی کو اگر نجات دلا سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد ہم سمجھتے ہیں چونکہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہم اس کے وفادار ہیں, تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ یعنی ہماری افواج پاکستان اور دنیا میں مانی ہوئی فوج ہے, اس کا سربراہ قمر جاوید باجوہ ہمارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں.
اچھا میں ایک یہاں آپ کو روکوں گا ذرا سا داؤد آغا صاحب، ذرا میری بات سنیے، اس لیے کہ سرفراز مفتی صاحب نے جو بات چیت کی اس میں یہ بھی کہا کہ ان جلسوں میں پاکستان کے خلاف بھی نعرے لگتے ہیں، آپ کے ساتھ تک اس بات کو تردید یا تصدیق کریں گے؟
یہ ہمارے وزیر داخلہ سرفراز مفتی صاحب کے اپنے ایک مائنڈ سیٹ ہوگی، میں اس کا یقیناً، میرا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے، ان کا الگ ہے، وہ وزیر ہے، وزیر داخلہ بلوچستان ہے. میں ایک چیز آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ 7 لاکھ کی ہزارہ کمیونٹی کی کوئٹہ کی آبادی میں اگر 2-4 لوگ اس بات کو انہوں نے محسوس کیا اپنے مائنڈ سیٹ کے طور سے کہ جناب علی یہ جو سارے معاملات ہو رہے ہیں اس میں وردی والے شامل ہیں، یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہوگا، لیکن یقیناً سرفراز مفتی صاحب کو یہ سوچنا چاہیے، میرا دوست ہے، میرے لیے قابل احترام ہے، کہ یہ بھی تو دیکھیے کہ پاکستان کے بننے سے آج تک ہزارہ کمیونٹی ہمیشہ اس ملک کا وفادار رہا ہے.
اچھا.
ہمیشہ اپنے سیکورٹی فورسز کو ہم نے سپورٹ کیا، یعنی 2 دہائیوں سے دہشت گردی کا جو بازار گرم ہے، کوئی ایک ثبوت دکھائے کہ 100-100 جنازے، 110 جنازے بھی پڑے تھے، لیکن ہمارے کمیونٹی کے لوگوں نے اپنے ہمسایوں کو، شہر والوں کو ایک لفظ بھی نہیں کہا، ایک پتھر بھی نہیں پھینکا. یعنی دو چار ہمارے جو ساتھی ہیں، جو ہمارے کمیونٹی کے لوگ ہیں، ہزارہ قوم سے ان کا تعلق ہے، اگر ان کے کچھ ریزرویشنز ہیں، اگر ان کے کچھ مائنڈ سیٹ ہیں، تو وزیر داخلہ صاحب کو چاہیے کہ جا کے حکومت ہے، وہ ریاست کا، اس ریاست کے لوگ ہیں، پاکستان کے باشندے.
اچھا میں ان سے جی میں ذرا سا یہاں روکوں گا، میں چاہتا ہوں کہ جو تازہ میں مرگ بھوک ہڑتال کا ہے آپ لوگ کر رہے ہیں، اس میں جو خاتون ہیں جلیل حیدر، انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کی، میں چاہتا ہوں اس کو ذرا سن لیں تاکہ پھر اس پر مزید گفتگو کر سکیں.
ہم ان کے چیک پوسٹوں سے تنگ آ چکے ہیں، ہم ان کے نام نہاد سیکیورٹی سے تنگ آ چکے ہیں، ہم ان کے نام نہاد بیانیے جو وار آن ٹیرر اور فرقہ واریت اور لسانی جو فرق ہے اس بیانیے سے تنگ آ چکے ہیں، ہم ان کے غیر ملکی ہاتھ والے بیانیے سے تنگ آ چکے ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں، اور میں باجوا صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ عام آدمی بن کے، ایک باپ بن کے، ایک شوہر بن کے ہمارا درد محسوس کرے.
جی طاہر حسین صاحب، جو بتائیے کہ جب آپ ان چیک پوسٹوں سے عاجز آ چکے ہیں، آپ کے لیے وہ جو ریسٹرکشنز ہیں وہ تکلیف دہ ہیں، تو پھر گورنمنٹ کیا کرے، کس طرح سے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے؟
نہیں دیکھیے، اس میں 2 چیزیں ہیں جعفری صاحب، میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، میں چیک پوسٹوں سے تنگ نہیں آ چکا ہوں. میں جیسے داؤد آغا نے اپنے ابھی اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ اب لوگوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، لوگوں کا مائنڈ سیٹ میں فرق ہوتا ہے کہ کون کس طرح سے سوچتا ہے. میں بہرحال خود تنگ نہیں ہوں. ایک علیحدہ بات ہے کہ تھوڑا سا آئسولیٹ ہو گئے ہم چیک پوسٹ ہیں، مگر وہ بھی ایک مجبوری ہے کہ اگر یہ چیک پوسٹیں نہ ہوتی پھر اس کی رسپانسبلٹی کون لیتا. دیکھیں چیک پوسٹ پہ ہم ہمیشہ سے ہم ذاتی کرتے ہیں. میں صبح جب کورٹ بھی جاتا ہوں وہ مجھے جانتا ہے، سارے کہتے ہیں سر آپ چلے، میں نے کرنی، میں سینئر لائر ہوں، آپ پہلے چیک کر لیتا کہ کوئی جونیئر کل آپ پر اعتراض نہیں کر سکے کہ یار میں وکیل ہوں مجھے چیک نہ کرے. ہم تو ہر چیز کا برا مانتے ہیں نا. ہم نے کبھی یہ فیل نہیں کیا کہ جو لوگ چیک پوسٹوں پہ کریں وہ ہمارے لیے کریں، ہماری حفاظت کے لیے کریں. بات اس قسم کی نہیں ہے، بات یہ بھی نہیں ہے کہ لوگ پکڑے نہیں گئے یا لوگوں کی ایفرٹس نہیں ہے. اس جو جتنی ہم نے جو ابھی اپنی 2017 کی بک شائع کی، اس میں سب سے زیادہ ہم نے سیکورٹی فورسز پہ ہوئے ہیں. میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ اس میں ہم نے دیکھنا ہے، جب اسٹیٹمنٹ چیف منسٹر یا وزیر داخلہ سرفراز مفتی صاحب سے جب 8 اگست کا انسیڈنٹ ہوا، تو اس نے فوری طور پر کہا کہ یہ NDS اور را اپنا بھائی پولیس کو آپ ایک دفعہ انویسٹیگیشن تو کرنے دیں، کل اگر اس کے ریئل لوگ پکڑے جاتے ہیں وہ تو اس بات میں بھی چھٹ جائیں گے کہ تمام اخبارات میں خبر پبلش ہوئی کہ یہ تو انڈیا یا جو را ہے یا دوسرے یا NDS نے کیا ہے. تو اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ بیانات نہیں دینی چاہیے لوگوں کی تسلی کے لیے، ان کو تسلی دے دیں. لوگ جن کے گھر سے کوئی جنازہ اٹھتا ہے وہ ظاہر پریشان ہوتے ہیں، ان کو تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، تسلی دے دینی چاہیے. اور جہاں تک رہی چیما صاحب کی بات، چیما صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ اس جیسا محنتی، اب وہ اس کی کوچنگ بھی ہو گئی ہے پنجاب، مگر اس کی جان چھوڑ نہیں رہے لوگ ہمارے، ہماری گورنمنٹ تو کام والا آدمی ہے، اس نے بہت سارے کام بھی کیے ہیں، ایسے کام بھی کیے کہ شاید میں ٹیلی فون پہ آپ کو اس انٹرویو میں بتا نہ سکوں، مگر اس پہ شاباش ہے. اور پولیس ڈپارٹمنٹ پہ بھی وہ بھی کام کر رہی ہے، ایس پی بھی کام کر رہی ہے. مگر ایک گلہ جو صحیح معنوں میں ہمیں ہے، مجھے اپنی ذات کی حد تک اور جو میرا آرگنائزیشن ہے ہیومن رائٹس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں، جو لیلا ادھر بھی میری کلیگ ہے، میرے ساتھی ہے، بات یہ ہے کہ ہمارا گلا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں سے ہے کہ طاہر ایڈوکیٹ کی پوری فائل تو آپ کے پاس ہے، مگر جو ٹیررزم میں انوالو ہے ان کی فائلیں کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں ہم اتنے بڑے بہت ہی کیا کہتے ہیں اس کو کہ ورلڈ لیول کے انٹیلیجنس ایجنسیاں اور یہ سب سارٹ آؤٹ کرنے میں ناکام ہو جائے کہ کون کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے، اس بات پہ بڑا گلا بھی ہے دکھ بھی ہے.
اچھا
ان کو کام کرنا چاہیے، انٹیلیجنس بیسس پہ جو ہے ان کی وہ ہونی چاہیے، شیئرنگ ہونی چاہیے پولیس کے ساتھ ان کے ساتھ تاکہ پکڑے جائیں.
اچھا داؤد آغا صاحب، میرے پاس اب ایک منٹ ہے، مجھے یہ بتائیے آپ اختصار کے ساتھ جو آپ کی بھوک ہڑتال جاری ہے، آپ کا لائحہ عمل آئندہ کیا ہوگا، آپ کس حد تک جانے کی تیار ہیں، اور جب تک آرمی چیف اس پہ آپ سے کانٹیکٹ نہیں کریں گے آپ اپنی ہڑتال جاری رکھیں گے یا حکومت کی یقین دہانی کو آپ تسلیم کر لیں گے؟ میرے خیال جی
پرسوں جو ہماری سارے جتنے بھی ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہمارے شیعہ تنظیمیں سب کو، جس میں 10-12 تنظیمیں ہیں جو بڑے جو ہیں، اس میں ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، مجلس وحدت المسلمین، ہزارہ قومی جرگہ، بلوچستان شیعہ کانفرنس، اسی طرح 10-12 تنظیمیں، ان سب کا اجلاس بلوچستان شیعہ کانفرنس نے کال کی، سب ہم اس پر سیاسی کارکنان، اس میں طاہر خان ہزارہ کو بھی ہم نے دعوت دی تھی، ایک پیج پر ہم آئے، ہم نے اس میں ایک چیز ڈیسائیڈ کی کہ ہم نے اگر ہماری ہم چاہتے ہیں کہ اس شہر میں امن ہو، ہزاروں کے ساتھ کرسچن کمیونٹی کو امن ملے، ہزاروں کے ساتھ پشتون اور بلوچ کو جو ہے امن و امان ملے، اس میں ہم نے ایک بہت سوچ سمجھ کر ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اس ہمارے اس درد کا مداوا، کوئٹہ شہر آپ کو پتا ہے کہ 16 گلیوں میں محیط ہے، اتنی بڑی شہر بھی نہیں ہے، اور ہماری اتنی ماشاءاللہ سیکورٹی ایجنسیز ہیں، ہم نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ آرمی چیف کوئٹہ آئے، آرمی چیف آئے ہمارے درمیان بیٹھے، ہم وہی بھی وطن لوگ ہیں، ہم اس شہر اس ملک کے باشندے ہیں، ہمارا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آرمی چیف آئے ہم سے ملے، ہم اس کو اپنے تحفظات سے آگاہ کریں گے، اور ہمیں یقین ہے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ آرمی چیف کوئٹہ ضرور آئیں گے اور ہماری سنیں گے، اور ہمیں جو اس دو دہائیوں سے جو ہزارہ قوم پر اور دوسرے اقوام پر جو مصیبت اس وقت آ پڑی ہے، اور انشاءاللہ یہ آرمی چیف کی بصیرت ہوگی کہ وہ ہمارے اس مطالبات پر عمل درآمد کریں گے، اور ہمارا یہ پہلا اور آخری مطالبہ ہے. یہ چیز بھی وضاحت کروں کہ ہزارہ قوم ایک بہت محنتی قوم ہے، ہمیں کوئی اور ڈیمانڈ بلوچستان سے نہیں ہے، حکومت بلوچستان سے.
بہت شکریہ آپ کا داؤد آقا صاحب، طاہر حسین صاحب، دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. ہم چلتے ہیں اگلے موضوع جانب، ہم ایک بریک لیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر پاکستان سے موجود ہیں جناب سلمان عابد صاحب جو سیاسی تجزیہ کار ہیں. ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال پر گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ایک بریک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل عمران خان نے پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا جلسہ لاہور میں کیا، جس کے بعد سیاسی صورتحال پاکستان میں کیا بن رہی ہے، ایک چھوٹی سی رپورٹ اس کو سنتے ہیں، جس کے بعد ہمارے ساتھ تو سلمان عابد صاحب کے علاوہ ڈاکٹر توصیف احمد صاحب بھی کراچی سے ہیں، ان دونوں سے گفتگو کریں گے، لیکن پہلے یہ رپورٹ.
سابق وزیراعظم نواز شریف نے اپنے سیاسی مخالفین کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے خلاف ہونے والی سازشوں کو وہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے، جبکہ دوسری طرف سابق صدر اور حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے بھی نواز شریف کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے ایک موقع پرست شخص قرار دیا ہے. عام انتخابات سے پہلے پاکستان کا سیاسی درجہ حرارت بھی ملک کی موسمی حدت کی طرح بڑھنے لگا ہے اور آئے روز سیاسی حریف ایک دوسرے پر الزامات اور طنز و تنقید کے نشتر چلاتے دکھائی دیتے ہیں۔ اتوار کو دیر گئے نواز شریف کے سب سے بڑے ناقد پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے لاہور میں اپنی جماعت کے منعقدہ جلسے میں شریف برادران کو بدعنوان قرار دیتے ہوئے انہیں کڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ پیر کو اسلام آباد میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے قانون سازوں سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے نہ صرف عمران خان کی تنقید کو مسترد کیا بلکہ آصف علی زرداری کو بھی ملک اور خاص طور پر جنوبی صوبہ سندھ کی صورتحال کا ذمہ دار قرار دیا۔ نواز شریف کا کہنا تھا،
میں نے فیصلہ کیا اور میں فیصلہ آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں، میں نہیں جھکوں گا ان ہتھکنڈوں کے سامنے۔ پبلک آپ کا میرا ساتھ دے گی، اگر ہم پیچھے ہٹے تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔
ادھر پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ وہ نواز شریف کو معصوم سمجھتے رہے لیکن ان کے بقول وہ موقع پرست ہیں۔ لاہور میں اپنی جماعت کے رہنماؤں سے ملاقات میں سابق صدر نے کہا کہ وہ نواز شریف کے ساتھ سیاسی طور پر اب ہاتھ نہیں ملائیں گے۔
جی سلمان عابد صاحب، جو کل کا جلسہ ہے اس کے بعد کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی صورتحال میں کوئی سیاسی جو ہے کوئی تبدیلی محسوس کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے، ایک بڑی تبدیلی تو بڑے واضح طور پہ سامنے آ گئی ہے کہ جو پنجاب کا انتخابی مارکا ہے، جو سب سے بڑا انتخابی مارکا ہوتا ہے اور جو پنجاب میں جیتتا ہے، عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ مرکز میں وہی حکومت بناتا ہے، تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ پنجاب میں ایک بڑا انتخابی مارکا جو ہے وہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان ہونے جانا ہے، اور اب اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو بڑا دعوے کر رہی ہے وہ بظاہر بہت پیچھے نظر آتی ہے۔ تو پنجاب میں تو اصل مارکا تحریک انصاف اور پی ایم ایل این کے اندر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کل کے جلسے نے عمران خان کو بوسٹ اپ کیا ہے۔ اگرچہ یہ جلسہ 30 اکتوبر 2011 سے بڑا جلسہ نہیں تھا، لیکن جو خطاب عمران خان نے کیا وہ ذرا ایک منفرد انداز اپنایا۔ پہلی بار وہ اپنے مخالفین پر تنقید کم کر رہے تھے، اور ایشوز کی بنیاد پہ جو 11 نکاتی ایجنڈا رکھا اس پر انہوں نے زیادہ گفتگو کی ہے، تو اس سے ایک ان کا ایک امیج تو بلڈ ہوا ہے۔ لیکن پرابلم ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے جلسے ہوتے ہیں کیا وہ ووٹ کے اندر ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ دوسری طرف جو پی ایم ایل این کا مسئلہ ہے، وہ نواز شریف صاحب کے جو مقدمات ہیں ایک تو اس میں پھنسی ہوئی ہے، دوسرا وہ خود اعتراف کر رہی ہے کہ اس کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور یہاں پہ جو تھری پول رگنگ کا وہ آغاز ہو گیا ہے۔ سو پی ایم ایل این خود ایک ڈیفینسو پوزیشن پہ نظر آتی ہے، اور آنے والے دنوں میں جس انداز سے لوگ چھوڑ رہے ہیں پی ایم ایل این کے اندر اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب سے، تو پی ایم ایل این کو اپنے آپ کو مینٹین کرنا بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ اور خاص طور پہ جب یہ نواز شریف کے مقدمات کا فیصلہ آتا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک پی ایم ایل این اپنے آپ کو مینٹین کر سکے گی۔ تو بظاہر تو پاکستان کے ماحول میں ایک شدت نظر آتی ہے، اور اس وقت جو پالیٹکس ہے اس میں بڑی کوشش کی ہے نواز شریف صاحب نے کہ پیپلز پارٹی سے کوئی مفاہمت کا راستہ نکالا جائے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف اب ایک ووٹ بن گئے ہیں، اور ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے وہ باقی جماعتوں کے ساتھ ایک کولیشن کے کانٹیکس میں آ رہے ہیں، اور اس میں ایم ایل اے بھی جو ہے وہ ایک روائب ہوئی ہے جو مذہبی جماعتی کو بنیاد کے اوپر جو پی ایم ایل این کے ساتھ مل کر الیکشن لڑے گی کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر۔ سو ابھی یہ واضح صورتحال تو نہیں ہے کہ کون الیکشن جیتے گا، لیکن ایک منظرنامہ ابھر رہا ہے الیکشن کا، اور یہ ایک نیشنل کریکٹر نہیں ہے، یہ صوبائی ایک کریکٹر نکل کے سامنے آ رہا ہے کہ سندھ کی صورتحال کچھ اور نظر آئے گی، کے پی کے کی صورتحال کچھ اور ہے، پنجاب کی صورتحال کچھ اور ہے، بلوچستان کی صورتحال اور ہے۔ لیکن اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف اور ان کے بھائی شہباز شریف کا مستقبل کیا ہوتا ہے، کہ کیا ان کے ساتھ عدالتیں سلوک کرتی ہیں، اور اس کے بعد وہ کس حد تک اپنی پارٹی کو امپیکٹ رکھتے ہیں، کیونکہ اگر پی ایم ایل این بکھر جاتی ہے اور امپیکٹ نہیں ہوتی تو اس کا براہ راست فائدہ تو جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہوگا، اور پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ الیکسیبل کے اس پہ اندر ڈنٹ ڈالا جائے پی ایم ایل این کے اندر، تاکہ پارٹی کو کمزور کیا جا سکے۔ اور اس وقت جو خواجہ آصف صاحب کی نااہلی کے بعد بھی پی ایم ایل این کافی ڈیفینسو پوزیشن پہ چلی گئی ہے، اور پھر یہ جو شہباز شریف کا جو معاملہ تھا اس میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اب کمپین ہے، جو کل سے جلسوں کا اعلان کیا ہے نواز شریف صاحب نے، اور کل سائیوال میں پہلا جلسہ کر رہے ہیں، تو جو کمانڈ ہے جلسوں کی وہ بنیادی طور پہ نواز شریف کا اور مریم نواز کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ جو اس وقت ایک اگریسو ٹون کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو اس سے اداروں کے درمیان جو کلیش ہے یا اداروں کے بارے میں جو زبان ہے اس سے بھی ان کی تلخی کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں ابھی آنے والے چند دنوں میں مزید ابھر کے سامنے آئیں گے کہ گیم کس کے کورٹ میں جاتا ہے اور پنجاب جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں آتا ہے۔ اگر کچھ لوگ جو ہے پی ایم ایل این سے ٹوٹ کر مزید جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں آتے ہیں تو اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ اور پی ایم ایل این کو نقصان ہوگا جی۔ لیکن پیپلز پارٹی کا میں کوئی مستقبل پنجاب کی سیاست میں بظاہر نہیں دیکھ رہا۔ ایک بڑی تبدیلی پنجاب میں جو آئی ہے وہ صوبائی اپنا جنوبی پنجاب سے متحدہ محاذ جو بنا ہے، آپ دیکھیے کہ تواتر سے ارکان اسمبلی جو ہے سابق بھی اور موجودہ بھی وہ اس آزاد گروپ کے ساتھ حصہ بن رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب میں ایک لیڈنگ رول جو ہے وہ ان آزاد ارکان کا بھی ہوگا جو جنوبی پنجاب سے صوبہ کی تحریک کے نام پر الیکشن لڑنے کا اعلان کر رہے ہیں.
اچھا ڈاکٹر توصیف جو بتائیے گا, ابھی ذکر ہوا تھا پیپلز پارٹی کا, ابھی سندھ میں جو کراچی کی ڈومینیٹنگ پارٹی تھی وہ اب اتنے حصوں میں بڑھ گئی ہے کہ اس کے افیکٹیونیس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. خود پیپلز پارٹی کی سندھ کے اندرونی علاقوں میں اور کراچی میں اب کیا پوزیشن ہے؟
دیکھیے ایک تو جو ڈیولپمنٹ ہوا سلمان صاحب نے بتایا, ایک اور ڈیولپمنٹ ہوا کہ آصف زرداری صاحب کا جیو پہ انٹرویو آیا اور انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ اکثریت میں نہیں آئے گی. انہوں نے کہا کہ آزاد امیدوار آئیں گے اور مشترکہ حکومت بنے گی. اور ایک ایسی پارٹی کے سربراہ کا یہ بیان جو 1988 سے 2008 تک سب سے بڑی پارٹی اور جس کی وجہ سے ملک کے صدر رہے ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والوں نے طے کر رکھا ہے کہ وہ کوئی کیک ہوگا اس میں وہ حصہ لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے جو اب تک صورتحال ہے وہ واضح نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے عسکری اسٹیبلشمنٹ ایم کیو ایم کی کو کس شکل میں برقرار رکھے گی. اس کا فائدہ جو فوری طور پہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی 2-3 سیٹیں بڑھ جائیں گی, جو مگر وہ سیٹیں اردو بولنے والے علاقوں سے نہیں بڑھیں گی بلکہ ان علاقوں سے بڑھیں گی جس میں اردو بولنے والے بھی ہیں اور دوسری کمیونٹیز بھی ہیں جو ان کی روایتی سیٹیں رہی ہیں. تحریک انصاف کا اس میں فائدہ ہوگا, وہ ضرور اپنی 2-3 سیٹیں بڑھا لے گی. مسلم لیگ نون اگر برقرار رہتی ہے شہباز شریف کی قیادت میں تو مسلم لیگ نون بھی اس میں آئے گی. عوامی نیشنل پارٹی کا رول بھی ہے پٹھانوں کے حوالے سے, جمعیت علماء اسلام کا بھی ہے. تو یہ پارٹیاں اس طرح کی ملی جلی صورتحال جو ہے ابھی کراچی میں نظر آتی ہے. انٹیریئر سندھ میں تو پیپلز پارٹی کو کوئی چیلنج نہیں ہے, پیپلز پارٹی کامیاب ہو جائے گی. اور زرداری صاحب کا سارا زور اسی پہ یہ ہے کہ انٹیریئر سندھ کی قومی اسمبلی کی سیٹوں کی بنیاد پر جو وفاقی حکومت بنے اس کیک میں وہ کتنا حصہ بنا لے. تو یہ صورتحال تو ہے. اب وہ سوال یہ ہے کہ اگر شہباز شریف موجود رہتے ہیں میدان میں پھر تو مسلم لیگ نون بہت ٹف فائٹ دے گی. اور نواز کل جو عمران خان کا جلسہ ہے جس میں انہوں نے پورے پاکستان سے لوگ جمع کیے وہ بہت بڑا کام نہیں کر سکے. اور کیسی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے تاریخ کو مس کیا, ایوب خان کو ہیرو بنا کے پیش کیا کہ ایوب خان بہت بڑے صدر تھے اس ملک میں, امریکہ کو لانے والے ایوب خان ہیں, ایوب خان ہی انہیں اڈے دیا, ایوب خان کے دور میں ہی تو سارے قرضے ملے, اس کو انہوں نے ویجلائز کیا, نئی نسل کو بیوقوف بنایا. یہ بات نہ سمجھ میں آنے کی ہے کہ جمہوریت کی بات کرنے والے ایک فوجی عامر کو ہیرو بنا کے پیش کریں. یہ ساری صورتحال. جی
یہ بتائیے مجھے کہ سندھ میں جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کا انفلوئنس کس حد تک کو پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے؟
نہیں بہت بڑا زور نہیں ہے ان کا, کوئی ان کے ابھی تک جو امکانات ہیں اس میں تو کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی کہ قوم پرست جماعتیں کوئی سیریس
کوئی ڈینٹ ڈال سکے جی
انٹیریئر سندھ کے اندر.
اچھا
وہ تو ہے
جی. سلمان عابد صاحب, ایک ایسے ملک میں جہاں انتخابات عام طور پر برادریوں کی بنیادوں پر ہوتے ہیں, خاندانوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں, وہاں پر اتنے بڑے بڑے مجمع کیا واقعی میٹر کرتے ہیں؟
دیکھیے جلسے جو ہے وہ عمومی طور پہ ایک مومنٹم تو ضرور کریٹ کرتے ہیں, لیکن یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی کہ جس وقت ووٹ پڑتے ہیں تو ہمارے ہاں وہ بنیادی طور پہ برادریوں کی بنیاد پہ, علاقائیت کی بنیاد پہ ووٹ پڑتے ہیں. عمومی طور پہ جب اگر آپ ایک بڑی کیمپین بنا جائیں تو تب تو آپ کو ڈنڈ ڈال سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی بہت بڑا مومنٹم کریٹ نہ ہو, ایک بڑا لہر نہ پیدا ہو, تو پھر تو ہمارے یہاں ووٹ برادریوں کی بنیاد کے اوپر پڑتے ہیں. اور عمران خان نے کل یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر وہ الیکشن جیتیں گے تو وہ اسی بنیاد پہ جیت سکتے ہیں کہ لوگ پارٹیوں کو ووٹ دیں, برادریوں سے زیادہ پارٹیوں کو ووٹ دیں. تو اگر وہ اپنی ایک مومنٹم بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں تب تو ان کو فائدہ ہوگا. ادر وائز یہ جو خاص طور پہ برادریوں کی پالیٹکس ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کوئی بہت اسٹرانگ پارٹی نہیں ہے, اس میں خاص طور پہ پی ایم ایل این کا بڑا انفلوئنس ہے, اس میں پی ایم ایل کیو کے بھی اپنا انفلوئنس ہے, پیپلز پارٹی کی بھی کچھ برادری ہیں. تو برادریوں کی بیسس کے اوپر آپ ایک بہت بڑی چینج نہیں لا سکتے, اور چینج اسی وقت آئے گا جب لوگ جو ہے وہ پارٹیوں کو ووٹ دیں گے, پارٹی میٹر کرے گی, پارٹی کا مینیفیسٹو میٹر کرے گا, تب تو ہو سکتا ہے. اب اس کے لیے کوئی بڑی کمپین بن پاتی ہے, عمران خان کتنا بڑا مومنٹم کریٹ کرتے ہیں یہ اب آنے والا وقت بتائے گا.
ڈاکٹر توصیف میرے پاس ایک منٹ ہے, مجھے یہ بتائیے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا کیا رول دیکھ رہے ہیں آپ؟
میں مذہبی جماعتوں میں جماعت اسلامی ہے وہ اپنی پوزیشن کھو بیٹھی ہے, اس کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے کسی بڑی کامیابی کا امکان نہیں ہے. اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام ہے وہ پٹھانوں میں اس کی ایک حیثیت بن سکتی ہے کہ ایک آدھ سیٹ وہ لے لے, پہلے بھی ان کی صوبائی اسمبلیوں میں سیٹ تھی تو ان کا تو امکان نظر آتا ہے. باقی اگر اب یہ واضح نہیں ہے کہ حافظ سعید کو اجازت ملے گی نہیں ملے گی الیکشن لڑنے کی, اور یہ جو دھرنے کے تحت جو بریلویوں کی جماعت آئی ہے رضوی کی, اس کی کیا پوزیشن ہوگی اگر وہ سب میدان میں آتی ہیں, پھر تو کوئی فرق پڑے گا. ورنہ جنرلی کراچی کی صورتحال اور سندھ کی صورتحال میں ان مذہبی جماعتوں کا کوئی رول ایسا زیادہ نظر نہیں آتا.
بہت شکریہ سلمان عابد صاحب اور جناب ڈاکٹر توصیف صاحب. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے بین الاقوامی حالات کے بارے میں, خاص طور پر امریکہ کے نئے وزیر خارجہ کا بیرونی دورہ اور مشرق وسطی کے بارے میں ان کے خیالات. ہمارے ساتھ اس وقت تو کیٹ انسٹیٹیوٹ کی سحر خان موجود ہیں, اور چند لمحوں میں ہمارے ساتھ پیرس یونیورسٹی کے ڈاکٹر عطا محمد ہوں گے. لیکن پہلے ایک چھوٹا سا بریک.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
ویلکم بیک سحر صاحبہ. یہ بتائیے کہ امریکہ کے نئے وزیر خارجہ جناب پومپیو اس وقت تو بیرونی دورے پر ہیں, پہلا دورہ ہے ان کا. خاص طور پر جو صورتحال ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جو ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک سینئر عہدیدار نے یہاں یہ بات بتائی ہے اپنے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر کہ مسٹر پومپیو نے سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر کو یہ کہا ہے کہ گلف کوآپریشن کونسل کا جو جھگڑا ہے آپس کا قطر کے ساتھ, اس کو اب ختم ہونا چاہیے, اس لیے کہ اس کے ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے. آپ کیا کہیں گے کہ کیا مطلب اس مسئلے پر کیا حل ہو سکتا ہے اس کا, جبکہ سعودی عرب اور اس کے اتحادی اپنے موقف پر جمے ہوئے ہیں؟
جی, بات یہ کہ جو سیکرٹری اسٹیٹ پومپیو ہیں اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ایک نظریاتی طور پہ وہ منسلک ہیں, تو یہ ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ جب سعودی عربیہ کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو ابھی آپ نے بات کہی کہ پومپیو صاحب نے سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ سے بات کی کہ وہ گلف ریاستوں کو انہوں نے ارج کیا کہ وہ کوآپریٹ کریں, یہ اصل میں ایران کی وجہ سے ہے. تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایران کی طرف ایک بہت سخت اپروچ انہوں نے اختیار کیا ہے, اور وہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ پومپیو کی بھی جو وزٹ تھی نیٹو گئے سب سے پہلے, پھر سعودی عربیہ گئے, اسرائیل گئے, یہ سب کہنے کے لیے کہ ایران کی طرف ایک سخت اپروچ ہونی چاہیے اور ان کے اوپر زیادہ سینکشنز ہونے چاہیے اور پابندیاں بیسکلی لگانی چاہیے. تو ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ کہہ سکیں کہ ریجنلی خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں ایران سب سے بڑا خطرہ ہے, اور تو اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا چاہیے.
اچھا ڈاکٹر عطا, یہ بتائیے کہ ایران کا جو رول ہے کیا وہ اس وقت تو عرب ملکوں درمیان اتحاد کا سبب بن رہا ہے؟
میرے خیال میں یہ سچویشن تھوڑی کمپلیکیٹڈ سی ہے, کیونکہ ایران بالکل اپنی اس ڈیل کے اوپر قائم ہے, اور ایران کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی قسم کی نیگوشیشن کے اوپر نہیں جائے گا. کل جو صدر ایمانوئل مکرون اور حسن روحانی کے درمیان بات ہوئی ہے جس میں انہوں نے کنوینس کرنے کی کوشش کی ہے کہ مزید تین ایسے ایریاز ہیں جس میں سے تہران کا جو بلسٹک میزائل پروگرام ہے 2025 کے بعد نیوکلیئر ایکٹیویٹیز ایران کی اور جو ریجنل کرائسز ہے اس کے اوپر بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو صدر روحانی نے بالکل کلیئرلی کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کسی قسم کی نیگوشیشن کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ کچھ سچویشن ایسی ہے کہ مڈل ایسٹ میں ایک اتحاد بننے جا رہا ہے جو کہ اینٹی ایران ہے, اور ایران کو بھی نظر آ رہا ہے, اور اس کے لیے دو تین چیزوں کو محرک بنایا جا رہا ہے. اس میں حوثی باغیوں کی طرف سے جو مسائل داغے گئے ہیں سعودی عرب کے اوپر, اور ان میزائل کو بھی ایران کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا ہے اور ان کے اوپر ایلیگیشن لگایا گیا کہ وہ بیسیکلی وہ میزائل جو ہے وہ حوثی باغیوں کو ایران کی طرف سے پرووائڈ کیے گئے ہیں. اور یہ جو مسٹر پومپیو کا دورہ ریسنٹلی مڈل ایسٹ میں گیا ہے, وہ عمان میں جا کے ملیں گے یروشلم اور سعودی عرب اور کچھ دوسرے لیڈران کے ساتھ, جارڈن کے لیڈر بھی ہوں گے. تو یہ ایک واضح طور پہ ایک محاذ بنانے کی اور ایک پلیٹ فارم بنانے کی کوشش ہے, کیونکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جرمنی, فرانس اور یو کے, اسپیشلی جرمنی اور فرانس, وہ دونوں لاسٹ ویک وزٹ کر چکے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ان کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی. اگر 12 مئی کو ڈونلڈ ٹرمپ پھر مزید سینکشنز لگاتے ہیں, اس میں نرمی نہیں کرتے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 2015 والا معاہدہ نکل جائے گا. یورپین پاور اس فیور میں ہے کہ اس معاہدے کو رکھا جائے, لیکن اب یو ایس ان کو ایک واضح پیغام دینے کے بعد دوسری سائڈ پہ جا کے مڈل ایسٹ کی طرف سے ان پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دنیا کی دوسری نیشنز چاہتی ہے کہ ہم ایران کو لمٹ کریں.
اچھا سہر صاحب یہ بتائیے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے بھی بات کی کہ پومپیو صاحب کی اور ٹرمپ صاحب کے خیالات اور ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ ملتی جلتی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بات انہوں نے کہی ہے اور سعودی وزیر خارجہ سے بات کی اس کے نتیجے میں پازیٹو پروگرس ہو سکتی ہے، پیش رفت ہو سکتی ہے؟
جی پازیٹو پروگرس ڈپینڈ کرے گا کہ پازیٹو پروگرس ایگزیکٹلی کیا ہے. میرے خیال میں تو ایران جو ہے وہ بے شک وہ دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے مڈل ایسٹ میں، لیکن ایک طرف، لیکن دوسری طرف بات یہ کہ جو ایران ڈیل جو اوباما ایڈمنسٹریشن کے اندر ہوئی تھی وہ ڈیل جو ہے وہ کامیاب چل رہی ہے، اور بلکہ صدر ٹرمپ کو بھی جتنے بھی ان کے نیشنل ایڈوائزرز ہیں، تھنک ٹینک اینالسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، اتنے لوگوں نے ان سے کہا ہے کہ یہ ڈیل کامیاب ہے اور اس ڈیل سے امریکہ کو نہیں نکلنا چاہیے. لیکن جو سیکرٹری اسٹیٹ پومپیو ہیں وہ صدر ٹرمپ کا ساتھ دیتے ہیں کہ اگر یہ ڈیل نیگوشیٹ نہیں ہوگی تو پھر ان کو ایران کے ساتھ ڈیل ختم کر دینی چاہیے. وہ اگر ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ جو بھی پروگرس ہوئی ہے یو ایس امریکہ اور ایران کے درمیان، جتنی بھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو کم ہے، لیکن وہ بھی جو کم ہوئی ہے پروگرس وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ ڈیل اصل میں کافی کامیاب ہے. ابھی تک ایران کے پاس نیوکلیئر ویپن نہیں ہے، یہ ایک اچھی بات ہے، بلکہ انہوں نے اپنے نیوکلیئر ویپن پروگرام کو بھی بہت کم کر دیا ہے اور وہ اس ڈیل کے مطابق چل رہے ہیں. اور یورپین ممالک جو امریکہ کا ہمیشہ عام طور پہ ساتھ دیتے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ ڈیل کامیاب ہے. تو اس لحاظ سے اگر سیکرٹری اسٹیٹ پومپیو ایک ہارڈ لائن اپروچ انہوں نے اختیار کی ایران کے ساتھ اور دوسرے ممالک کو ان کو بھی کہا کہ وہ ایران کے اوپر پابندیاں ڈالتے رہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ یو ایس ایران کے لیے بھی ختم خراب بات ہوگی اور پھر ایران نیوکلیئر ڈیل کے لیے بھی یہ بہت خراب بات ہوگی.
اچھا ڈاکٹر عطا، آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب وہ اس موقف کو تسلیم کرے گا کہ اب یہ جو جھگڑا ہے قطر کے ساتھ یہ ختم ہونا چاہیے؟
میرا نہیں خیال ہے کہ سعودی عرب اس بات کو سپورٹ کرے گا. سعودی عرب تو اتنا زیادہ پریشر بلڈ کرے گا کہ جتنا زیادہ ایران کو لمٹ کیا جا سکے، اور یہ سعودی عرب کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ وہ جتنے زیادہ اتحادیوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں. ہمارے سامنے سعودی عرب، یو اے ای اور ایک دو اور کنٹریز ہیں، وہ تو ایک ہی بات کریں گے.
نہیں، یہی میرا سوال تھا آپ سے کہ کیا وہ قطر کے ساتھ اپنا جھگڑا ختم کرنے کے لیے راضی ہو جائیں گے؟
یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے، یہ کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں مجھے نظر آتا ہے کہ شاید ختم ہو جائے، کیونکہ یہ دونوں طرف سے اگر آپ پومپیو کی دیکھیں مختلف نیوز چینل کے اوپر بھی اور مختلف نیوز پیپرز کے اوپر بھی، یہ دونوں محاذ کے اوپر کام ہو رہا ہے ڈپلومیسی کے اوپر. تو یہ میرے خیال میں قطر کے ساتھ وہ اپنا جھگڑا ختم کر سکتے ہیں اگر قطر سعودی عرب کے موقف کی حمایت کرتا ہے، اور یہ جارج پومپیو کا دورہ یہ اس سلسلے کی کڑی، اور دس کڈ بی پاسبل، یہ کوئی ناممکنات میں سے بات نہیں ہے، یہ ممکن ہو سکتا ہے.
اچھا سہر صاحبہ، یہ بتائیے کہ انہوں نے جو جارڈن میں ملاقات کی اپنے ہم منصب سے پومپیو صاحب نے، اور وہاں پر انہوں نے خاص طور پر مڈل ایسٹ کا جو اسرائیل اور فلسطینوں کا جھگڑا اس کے بارے میں بات کی، اور یہ کہا ہے کہ یہ انکریڈیبل پرائیورٹی ہے امریکہ کے لیے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرے. آپ سمجھتے ہیں کہ یروشلم کو امریکہ کی جانب سے تسلیم کیے جانے کے بعد اسرائیل کا کیپیٹل، کیا فلسطینی کسی مزید بات چیت کے لیے تیار ہو سکتے ہیں کسی صورت میں؟
مجھے تو نہیں لگتا، یہ بلکہ بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے، اور یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ صدر ٹرمپ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ پومپیو ہیں، پومپیو صاحب بالکل ٹرمپ کے ساتھ ساتھ دیتے ہیں اس معاملے میں، تو آف کورس اس بات کو بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ ایمبیسی کو جیروسلم لے جانا چاہیے. لیکن بات یہ کہ یہ ایک تو بہت سینسیٹیو ایشو ہے، اور میرے خیال میں تو لگتا ہے کہ پومپیو صاحب جو اسرائیل گئے ہیں وہ خاص طور پہ وہ وزیر اعظم نیتن یاہو کو بتانے گئے ہیں اور یقین دلانے گئے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کا ہمیشہ ساتھ دے گا. اور جیسے سعودی عربیہ میں بھی جو انہوں نے باتیں کی، یہ دونوں سعودی عربیہ اور اسرائیل کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے ان کو سمجھتا ہے کہ یہ بہت اچھے پارٹنرز ہیں اور یہ ان کا ہمیشہ ساتھ دے گا. اب یہ جو نیتنیاہو کا جو سٹینڈ ہے وہ اوباما ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان کی اصل میں نہیں بنتی تھی، لیکن اب صدر ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بن رہی ہے. تو اب مجھے نہیں لگتا کہ فلسطینی جو ہیں وہ اس بات پہ راضی ہوں گے، اور اگر واقعی اگر امریکن امبیسی چلی گئی جروسلم تو میرے خیال میں ٹینشنز بڑھتے جائیں گے، کم نہیں ہوں گے.
ڈاکٹر عطا محمد صاحب، آپ کا کمنٹ، میرے پاس 30 سیکنڈ ہے.
میرے خیال میں یہ ایک سچویشن تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہے اور ٹائم تھوڑا ہے، اور یو ایس چاہتا ہے کہ وہ جتنا زیادہ ڈپلومیٹک پریشر بلڈ کر سکے وہ کرے گا، और वो वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों फ्रंट पे खेल के ईरान को लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान की पोजीशन कोई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है उनके साथ, सिवाय इसके कि वो इन तीनों मामला के ऊपर निगोशिएशन करें और फ्रांस और जर्मनी और यूके को साथ लेकर।
और कुछ बहुत शुक्रिया डॉक्टर अता मोहम्मद साहब, सहर खान साहिबा, दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान कुमार अब्बास जाफरी को इजाज़त दीजिए। हमारे आज के प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थी सादिया सद। अब आइंदा प्रोग्राम तक की इजाज़त, खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन।
पाकिस्तान के सेनेट की एक कमेटी के मुताबिक कराची में 6,000 सनतें जहरीला फुजला समंदर में फेंक देती हैं। जहाजों से तेल का रसाव, टनों की मकदार में प्लास्टिक, दरियाओं की आलूदगी और सेवरेज का पानी, ये सब भी समंदर में शामिल हो रहा है। कराची आने वाले शहरी मुश्ताक सिद्दीकी को ये देखकर अफसोस हुआ।
पिछली मुल्तान से यहाँ आए हुए हैं तो हमने जब यहाँ आके देखा तो सुना तो बहुत अच्छा गुफा, लेकिन जब यहाँ आके देखा इतनी पोल्यूशन वगैरह थी, इसमें पानी इसका बहुत गंदा, इतना गंदा हो गया। और हम लोग तो जैसे ही आप गए हैं पानी में भी गए हैं तो उससे ये हो गया कि जैसे ना खारिश वगैरह के भी मर्ज स्टार्ट हो गए हैं। मतलब कि जैसे अगर आप पानी में जाते भी हैं तो आपको महसूस होता है कि आगे कुछ ऐसे ना आप मास्क उतार रही है ऐसे हल्का हल्का, इतना तेज़ और इतना जहरीला पानी हो गया।
पाकिस्तान में हर रोज लाखों मैट्रिक टन कचरा समंदर में फेंका जाता है। पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के चेयरमैन मोहम्मद अली शाह ने इस बारे में बताया।
कराची का रोजाना 500 मिलियन गैलन इंडस्ट्रियल और म्यूनसिपल वेस्ट जो है वो हम समंदर में फेंक कर समंदर को आलूदा कर रहे हैं, समंदर की माहौलियात को जो है हम तबाह कर रहे हैं। और रोजाना कराची शहर का 37,000 मेट्रिक टन गार्बेज जो है वो हम मुख्तलिफ नदी नालों के जरिए समंदर में फेंक कर समंदर को जो है वो आलूदा कर रहे हैं।
एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 40 लाख अफराद बिला वास्ता या बिल वास्ता माहीगीरी की सनत से वाबस्ता हैं। समंदर में आलूदगी से वो बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। माहीगीर इस पर फिक्रमंद हैं।
अभी जाली बना के जाते हैं तो कचरा आ जाते हैं, अभी क्या करें, मच्छी मिलेगा तो हम लोग बेचेंगे, कुछ बच्चों को खिलाएंगे ना। अभी ये हाल हो गई है, कचरा ज्यादा हो गया।
पहले मच्छी हम मारते थे उसमें जान थी, खाने में भी मजा था, अभी वो पहले वाला मजा नहीं है। सब कमजोर मच्छी आती है, मरी हुई मच्छी आती है।
पाकिस्तान के 1500 किलोमीटर तवील साहिल और समंदरी पानी को साफ करने के लिए अवाम में शऊर उजागर करने की जरूरत है। माहिर माहौलियात डॉक्टर नुजत खान इस बारे में कहती हैं।
हर आदमी, हर एज इंडिविजुअल जो है वो ये कहता है कि पोल्यूशन बढ़ रही है, बीचेस इस काबिल नहीं रही हैं कि वहाँ पे जाया जाए और रिक्रेशनल बीचेस को तबाह, तो हम खुद क्यों नहीं इनिशिएटिव लेते कि जब हम जाएं तो अपना कचरा समेट के वापस लेके आए और प्रॉपरली डस्टबिन में डालें।
माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में कारखाना लगाने की इजाजत इस शर्त पर दी जाती है कि फजले को ठिकाने लगाने का मरकज भी कायम किया जाएगा, लेकिन कानून पर कम ही अमल दरामद होता है। मुबशिर अली जैदी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। हमारे प्रोग्रामों में बराह रास्त शिरकत के लिए हमारा टोल फ्री नंबर याद रखिए 0800-777-8789, 0800-777-8789। फैशन शूट में मसरूफ डिजाइनर लीसा वोगल जैसी नजर आती हैं, हमेशा वैसी नहीं थी। लीसा एक जर्मन कैथलिक खानदान में पैदा हुई। फोटोग्राफी के एक प्रोजेक्ट ने इस्लाम में उनकी दिलचस्पी पैदा कर दी। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने मुसलमान खवातीन के लिए मुकम्मल तौर पर जिस्म ढांपने वाले ऐसे फैशनेबल मलबूसात डिजाइन करने शुरू किए जो उन्हें अमेरिका के बड़े स्टोर्स में नहीं मिलते थे। वो हिजाब पहनने वाली खवातीन की जरूरियात को मद्देनजर नहीं रखते। लीसा ने वेरोना कलेक्शन के नाम से एक ब्रांड का आगाज किया जो खवातीन के लिए शोख रंगों में हिजाब भी पेश करता है, और फिर अमेरिका की सबसे बड़ी डिपार्टमेंट स्टोर चेन्स में से एक मेसीज की इन पर नजर पड़ी। वेरोना कलेक्शन अब मेसीज की वेबसाइट पर दस्तयाब है। अब वो खवातीन जो मेरी तरह नजर आती हैं, मेरे जैसे कपड़े पहनती हैं, मेसीज में उनकी नुमाइंदगी भी हो रही है।
لیکن اس پر بعض حلقوں کو اعتراض بھی ہے. وہ اس ایرانی خاتون کی طرف اشارہ کرتے ہیں جسے حجاب اتارنے پر جیل جانا پڑا, یا شام سے تعلق رکھنے والی خواتین کی مثال دیتے ہیں جنہوں نے داعش کی شکست کے بعد اپنے برقعے اور حجاب جلا ڈالے. ٹویٹر پر کچھ لوگ میسیز کا بوائیکاٹ کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں. ان کے مطابق یہ سٹور خواتین پر جبر کی حمایت کر رہا ہے. اس بات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے دوسرے حصوں میں حجاب کا الگ مطلب بھی ہو سکتا ہے. پروانے کہتی ہیں کہ میسیز کو ان خواتین کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے جنہیں حجاب پہننے پر مجبور کیا جاتا ہے. وائس آف امریکہ نے اس سلسلے میں میسی سے رابطہ کیا لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا. لیسا کہتی ہیں کہ وہ مسلمان خواتین کو اپنی پسند کے کپڑے پہننے کا اختیار دے رہی ہیں اور ناقدین کے ڈر سے اپنے برانڈ میں تبدیلی نہیں لائیں گی.
دنیا کے دوسرے حصوں میں جو ہو رہا ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں, میں تو بس مختلف طرح کے ملبوسات پیش کر رہی ہوں.
لیسا کے برانڈ سے میسیز کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے جو پچھلے دو سال میں اپنے 100 سٹورز بند کر چکا ہے, کیونکہ مسلم فیشن دنیا بھر میں 250 ارب ڈالر کی انڈسٹری ہے.